نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 17ویں پارے کا تیسرا حرف شروع کریں گے جو سورت حج سے شروع ہوتا ہے. ابھی تک ہم نے قرآن پاک کی 21 صورتیں پڑھ لی اور اب اس صورت میں ہم صورت کے نام سے ہی صورت حج آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم حج ہی کے طریقے اور اس پہ بات کریں گے, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جیسا کہ ہم قرآن کا مزاج سمجھ چکے کہ بعض صورتوں کے نام جو ہیں وہ بالکل اس کے مضمون سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور بعض صورتیں جو ہیں اس میں کسی ایک خاص وجہ سے ہی اس کا نام ہے. تو حج اگر صورت کا نام ہے تو اس کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں تو حج جو ہے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. نماز نام کی کوئی صورت قرآن پاک میں نہیں, روزے کی نہیں اور زکوٰۃ نام کی بھی نہیں, لیکن حج کی اہمیت اور حج کا پیغام یونٹی ہے کہ امت کس طرح ایک وحدت میں پروئی جائے گی تو ہی کام ہوگا. جب لوگ اپنی اپنی ذات کو نمایاں کرنے یا اپنے اپنے انفرادی چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بنیاد بنا کر دین کی کوز کو نقصان دیتے ہیں تو اصل میں وہ امت سے نکل کر بھیڑ بن جاتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ کا حال کچھ اسی قسم کا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ مناظر کو بنیاد بنا کر ہم سب کو ایک میسج دیا, اور وہ کیا ہے کہ اتحاد صرف وہی شخص قائم رکھ سکتا ہے امت کا جس کی نظر قیامت پہ ہوگی, کیونکہ قیامت کا دن انسان کو ہر نام اور ہر مسلک اور ہر اختلافی بات سے بے نیاز کر دے گا. وہ لوگ جو دنیا میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنا بڑا کر لیتے ہیں کہ لوگ حج کر کے بھی آ جاتے ہیں اور وہاں سے ایک امت کی وحدت نہیں پا پاتے. تو آئیے ہم سورت کے ترجمے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے عمل کی باتیں اس میں سے لیتے رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو, بے شک قیامت کا حادثہ یا قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے کو چھوڑ دے گی, ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی, اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں, لیکن اللہ کے عذاب کی جھڑکی بڑی سخت ہے. پہلی ہی دو آیات اس پوری صورت کے بنیادی تھیم کو واضح کرتی ہیں, اور وہ کیا ہے کہ اگر کوئی حج کے بنیادی مقصد یعنی امت کی وحدت کو اپنانا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا. اتقوا ربکم سے یہ بات ملتی ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ قیامت کو یاد رکھو, کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو باقی سب چیزوں سے بے نیاز کرتی ہیں. یہاں قیامت کے دنوں میں سے قیامت کے زلزلوں کے اندر جو اس کے اثرات پیدا ہونے والے ہیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتے وقت بہت زیادہ کیئرفل ہو جاتی ہے وہ بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی اور حاملہ کا حمل گر جائے گا, لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے. اگر دیکھا جائے تو یہ قیامت اگر دنیا میں ہی انسان اپنے دل پر محسوس کر لے تو اس کے نتیجے میں انسان کبھی بھی بیکار قسم کی چیزوں اور بیتکی باتوں کے اندر اپنے آپ کو نہیں رکھے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ ایسا انسان دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو جائے گا. ہم سب اگر اپنے آپ کو یہاں لے کر دیکھیں کہ کس طریقے سے اگر یہاں زمین ہلنے لگے زلزلے کی صورت میں اور اسی طرح سے جھٹکے پہ جھٹکا آئے تو ہم میں سے کس کو اپنے اختلافات یاد رہیں گے؟ ہم میں سے کون ہوگا کہ جو اس وقت اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پڑھ کر اپنے آپ کو اس موت کے منہ سے بچانے کی کوشش نہ کرے؟ کوئی ایک بھی نہیں ہوگا. تو اصل بات یہ ہے کہ لوگ دین کی اصل روح کو پیچھے کر کے لوگ دین کے ساتھ اپنا رسمی معاملہ کب کرتے ہیں؟ جب حقیقت میں ان کے اندر سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے اور وہ قیامت سے بے نیاز ہوتے ہیں. ایسے ہی کچھ لوگوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر ہی اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں. نوٹ کیجیے اس نقطے کو, کس طریقے سے اللہ کے بارے میں علم نہ ہو اور انسان دین کی باتیں کرتا پھرے. ایسے لگتا ہے کہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو خود تو اللہ سے نہیں جڑے ہوتے اور اللہ سے جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں. خود کتاب ان کے اپنے دل پہ نہیں اتری ہوتی, لیکن صرف اس کے لفظوں میں کھو کر وہ اپنے آپ کو دین والا محسوس کرتے ہیں. اور جب اللہ کو چھوڑا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا, ہر شیطان سرکش کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. یاد رکھیے, جب ہم اللہ کے راستے سے ہٹیں گے تو اس کے بعد شیطان کا راستہ ایک نہیں کئی راستے ہمارے لیے کھلے ہوں گے. دعا کیجیے اپنے لیے بھی کہ اللہ ہمیں علم سے بھی جوڑ دے, اور وہ علم جو ہمارے دلوں کو پگھلا دے, اور وہ علم جو واقعی ہماری ترجیحات کو بدل دے. کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. अल्लाह कहते हैं, मुझे छोड़कर अगर कहीं और गए भी तो चलो किसी ढंग के इंसान के पीछे जाते, हालांकि ये तो उसके पीछे लगे कि जिसके बारे में अल्लाह ने कह दिया कि इसके तो नसीब ही में ये लिखा है कि जो इसको दोस्त बनाएगा इसे वो गुमराह करके छोड़ेगा और अजाब जहन्नुम का रास्ता दिखाएगा। हाथ इंसान के ठंडे होने लगते हैं इन आयात को पढ़कर। अल्लाह ताला कहते हैं कि किसी ऐसे शख्स के पीछे लगकर तुम अपने आप को किस तरीके से अल्लाह ताला से दूर करते हो, सिर्फ दुनिया के लिए, सिर्फ 4 दिन के मजे पाने के लिए, सिर्फ 4 दिन की खैर और खुशी को पाने के लिए, कभी कोई दौलत के पीछे, कोई माल के पीछे, तो सोचो कि वो क्यामत का जलजला जब बरपा होगा उस वक्त तुम किस को अपना दोस्त बनाओगे। हम पीछे सूरत इब्राहिम में पढ़ चुके हैं कि किस तरह क्यामत के दिन शैतान जो है इंसानों के सामने अपनी जिंदगी भर की बातों को पेश करके कह देगा कि देखो मैंने तो तुम्हें बहकाया नहीं था, मैं तो सिर्फ एक दावत देता था, और इस तरीके से बेरुखी कर देगा। इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, इंसान अपनी पैदाइश पे गौर करो, या अय्युहन नास इन कुंतुम फी रैबिम मिन अल-बासी, ए लोगो अगर तुम्हें दोबारा जीने के बारे में कोई शक है, मौत के बाद जो जिंदगी आने वाली इसमें कोई शक है, तो तुम्हें मालूम हो कि हमने तुमको मट्टी से पैदा किया है, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर गोश्त की बोटी से, जो शक्ल वाली भी होती है और बेशक्ल भी। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम पर हकीकत वाज़े करें। हम जिस नुतफे को चाहते हैं एक खास वक्त तक रहमों में ठहराए रखते हैं। अल्लाह को पता है बच्चे ने कब दुनिया में आना है, माँ तक को नहीं पता होता। फिर तुमको एक बच्चे की सूरत में निकाल लाते हैं, फिर तुम्हें परवरिश करते हैं ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुंचो, और तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है और कोई बदतरीन उम्र की तरफ फेर दिया जाता है। क्यों? ताकि सब कुछ जानने के बाद कुछ भी न जाने, जहां से चले थे वहीं चल पड़े। एक ऐसा वक्त इंसान की जिंदगी में आने लगता है कि जिसके बाद एक इंसान हकीकत में सब कुछ जानते हुए पीछे पड़ता है। कभी किसी बूढ़े शख्स को देखिए, झुरियां बड़े चेहरे को देखिए, क्या इंसान उसी चीज पे नहीं चल पड़ता जिसके अंदर उसकी जिंदगी का आगाज हुआ था, फिर वहीं चल पड़े, वही चलते हुए झूलने वाली कैफियत, खाएं तो चबाया ना जाए, खा लें तो हजम ना हो, क्या हम सब उस उम्र की तरफ नहीं पहुंच रहे? और क्या तुम में से तो कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है और कोई बदतरीन उम्र की तरफ फेर दिया जाता है, फिर सब कुछ जानने के बाद फिर ना जाने? कभी हम अपने ऊपर गौर करें, अपने बुढ़ापे का सोचिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमारा बुढ़ापा हमारी जवानियों से अच्छा हो। हमने जवानी बहुत सारे लोगों की अच्छी देखी, लेकिन बुढ़ापा बड़े ही किस्मत वालों का अच्छा होता है, और बुढ़ापा उनका अच्छा होता है जो अपनी जवानी अल्लाह को देते हैं। मैंने कई जगह इन चीज़ों को देखा, सफ़र में तो बहुत ही मौका मिलता है। मैं देखती हूँ कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगियाँ अल्लाह के नाम पर लगाई, हो सकता है जवानी में लोग उनको बेवकूफ़ कह दें कि इनको क्या हुआ, बड़े बड़े फायदे दुनिया के छोड़कर दीन के ऊपर आने लगे, लेकिन मैंने देखा कि उनका बुढ़ापा बड़ा खूबसूरत, बहुत खुशगवार और अल्लाह ताला की तरफ से बरकतों रहमतों वाला होता है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा वो वक्त हमारे इस वक्त से बेहतर कर देना। फिर अल्लाह ताला मिसाल देता है कि देखो वक्त एक जैसा नहीं रहना, आज तुम जो हो कल तुम वो नहीं रहोगे। इसकी मिसाल में अल्लाह ताला हमें जमीन की एक मिसाल देते हैं, वह तरल हामिदतन फैजान जलना अलैहा अलैहल माहतज़त वरबत वंबतत मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। और तुम देखते हो कि जमीन सूखी पड़ी है, फिर जहां हमने इस पर मीं बरसाया यकायक वो फबक उठी और फूल गई, और इसने हर किस्म के खुश मंजिर नबातात उगलने शुरू कर दिए। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है और वही जिंदा करेगा मुर्दों को, बेशक वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें इस बात का यकीन आ जाए, और इस बात की दलील ये है कि क्यामत की घड़ी आकर रहेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, और अल्लाह जरूर इन लोगों को उठाएगा जो कब्रों में जा चुके हैं। हम सब कब्रों में ले जाए जाएंगे और हम सब वहां से उठाए जाएंगे। न कब्रों में जाना हमारे अपने बस में, न रुकना अपने बस में, और न कब्र से उठाया जाना हमारे बस में। कितना मजबूर है इंसान तू, लेकिन कितना ज्यादा मुख्तार बनता है। हम अपनी अकड़ छोड़ें, अपने रब के आगे झुकें, अपने आप को अल्लाह ताला की रजा पे रखें, और फिर देखें अल्लाह हमारे साथ क्या मामला करता है। जब तक इस बात का यकीन नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। अल्लाह ताला यही बता के कहते हैं कि देखो लोगों, यही तो सारी बातें हैं, तुम मान जाओ, अल्लाह को देखो वो कैसे तुम्हारे मामलात को खूबसूरत तरीके से बनाता है, लेकिन लोगों का हाल तो कुछ और ही है। लोग तो इसके बारे में भी झगड़ा करते हैं, जिस जात के बारे में किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। हर इंसान अगर अपने ऊपर गौर करके देखे कि क्या मैं अपने आप को अल्लाह के रब होने पे और उसके मुर्दों को जिंदा करने पे कादिर समझता हूँ, क्या मेरा उस पर यकीन है। फरमाया, वन्ना सात आतियतुल्ला रईब फी, देखो क्यामत आने वाली है और उसके आने में कोई शक नहीं। बार बार आप देखिए, सूरत के शुरू में एक ही मैसेज है, लोगों क्यामत आने वाली, लोगों क्यामत आने वाली है, और अल्लाह बेशक उठा खड़ा करेगा उन तमाम लोगों को जो कब्रों में हैं। हम सब कब्रों से उठाए जाएंगे, और ये वो वक्त होगा कि जिस वक्त हम अपनी पिछली पूरी जिंदगी को अपनी आंखों से देख रहे होंगे और हमें नहीं समझ आ रहा होगा कि हमने जिंदगी कहाँ गुजार दी। लेकिन इसके बावजूद वमिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्म, लोगों में फिर भी कोई ऐसा है जो अल्लाह के मामले में बगैर इल्म के झगड़े करता है, और हिदायत के बगैर, और ना उसकी जिंदगी में किताबे मुनीर है, यानी ना उसके पास इल्म है, ना उसके पास हिदायत है, और रोशनी बख्शने वाली किताब भी नहीं है। सानिया इत्फी लियुदिल्ला अन सबीलिल्ला, कंधे उचकाया हुआ। अब जरा सोचिए, जहन में किस तरीके से एक इंसान का तसव्वुर आता है ना, कि गर्दन अकड़ाए हुए चलता है, अल्लाह के बारे में झगड़े करते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से भटका दें। क्या अंजाम ऐसे शख्स का, फरमाया, ऐसे शख्स के लिए दुनिया में रुसवाई है, और क्यामत के रोज हम इसको आग के अजाब का मजा चखाएंगे। कैसा वो दिन होगा, एक इंसान जरा अपने ऊपर गौर करके देखे कि जो रवैये आज इस किरदार में हम सबको दिखाए जा रहे हैं, क्या हम में से कोई ऐसा तो नहीं। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह ना करे कोई हम में से ऐसा हो और जो इस बुरे अंजाम का शिकार हो। फरमाया, उस दिन होगा क्या, दुनिया में तो रुसवाई है ही, क्यामत के रोज हम इसको आग के अजाब का मजा चखाएंगे। फिर उस दिन कोई इसको नहीं बचा सकेगा अल्लाह के अजाब से, फिर उसको पता चलेगा कि हमने क्या किया, जलने के अजाब का मजा चखा जाएगा। जालिक बिमा कद्दमत यदाक, और कहा जाएगा ये है वो चीज जिसको तूने अपने हाथों से आगे भेजा। कोई जुल्म नहीं है, हर बंदे की क्यामत उसके दुनिया के अमाल का एक नतीजा है। अगर आज अच्छे अमल हैं तो कल अच्छी जजा है, और अगर आज अमल बुरे हैं तो फिर उसके नतीजे में वहां बुराई है। ये मुस्तकबिल है, ये फ्यूचर है। कितने दिन की दुनिया थी उसको लिया, लेकिन कितनी खराब कर ली अपनी आखरत जो हमेशा रहने वाली। और बात यह है कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। कितनी जरूरत है हम सब अपने ऊपर गौर करें, कभी किसी के बारे में जुल्म की कोई कैफियत अपने दिल में ना आने दें, अल्लाह खुद बदले लेता है जुल्म के। फिर आगे फरमाया, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, और लोगों में कोई ऐसा भी है जो किनारे पर रहकर अल्लाह की बंदगी करता है। किनारों पर रहकर अल्लाह की बंदगी करने से मुराद ये है कि इंसान अपने फायदे और नुकसान को देखकर अल्लाह की तरफ आए, फायदा मिल जाए, अगर फायदा हो तो मुतमईन हो गया, और जो कोई मुसीबत आ गई तो उल्टा फिर गया। मिला क्या, ऐसा किया क्यों था, ताकि दुनिया भी मिल जाए आखरत भी मिल जाए। हुआ क्या कि इसकी दुनिया भी गई और आखरत भी गई, और ये है सुखुल्ला खसारा। देखा जाए तो लोगों का पूरा दीन में दाखिल होना उनको मुश्किल लगता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी कुर्बानी और वक्त के रिवाज से जरा हट के जीना पड़ता है। लेकिन जब एक इंसान दुनिया के फायदे भी लेना चाहे और दीन के भी ना छोड़ना चाहे, तो उसको असल में फिर दोनों ही नहीं मिलते। हम सब अपने आप को चेक करें, क्या मुख्तलिफ औकात या मुख्तलिफ हालात या मुख्तलिफ मामलात में मेरा मामला एक जैसा होता है, मेरी नमाजों की हालत, मेरी रोजे की, मेरे हज की, और मेरे अल्लाह के साथ जज्बात क्या एक ही जैसे होते हैं। मोमिन तो 24 घंटे का मुसलमान है, उसको किनारों पर रहना पसंद नहीं। किसी भी चीज का किनारा बहुत सख्त होता है, अंदर का हिस्सा नरम होता है। रोटी को देख लीजिए, पिज्जे को देखिए, इसी तरह किनारों पर रहकर दीन में आने वाले दीन का असल मजा नहीं ले पाते, उनको दीन सख्त लगता है, क्योंकि दो तरफ दिल है ना। याद रखिए, दो दिला इंसान किसी जोगा नहीं होता। वो लड़की कभी नहीं बसती जो कि किसी और की मोहब्बत भी दिल में रखे और अब शोहर के घर में भी आ गई। एक दिल ही से बात बनती है, ये दो दिले इंसान की कहानी है। कभी भी किसी चीज में आपके दिल में گو مگو کی کیفیت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مطمئن کر دے گا. کشتی کے کنارے پہ کھڑے کسی شخص کو سوچئے, ذرا سے کشتی ہلے گی وہ کنارے پہ کھڑا سب سے پہلے گرے گا. تو دین کا تحفظ پورے دین کو پانے میں ہے. خوشی اور غم دونوں اللہ کے حکم ہے, ان دونوں میں اللہ کو ماننا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کی بات ماننی ہے. ایک تذبذب میں موجود شخص کو نہیں دیکھنا کہ جس کو ہر وقت یہی دھڑکا لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں فتح ہوتی ہے کہ شکست. ایسے لوگ جب ایک طرف آ جاتے ہیں تو اللہ فائدہ دے دیتے ہیں ان کو, اور اگر نہیں تو دین دنیا دونوں چلا گیا. پھر فرمایا, یہاں اب اس کی مزید تفصیل بتائی گئی کہ اس کی یہ کیفیت ایسی کیوں ہے. کیونکہ فرمایا, یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ, پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ. کیا کسی بت کی بات ہے؟ نہیں, دنیا کی بات ہے کہ اللہ اتنے مالک حقیقی اتنے بڑے رب کو چھوڑ کر اپنی جیسے انسانوں سے ڈرنے لگتا ہے, ان کا خوف کھاتا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ اس کو ان سے سب کچھ فائدہ ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوئی دنیا کا انسان کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا اور نہ نقصان دے سکتا ہے, کیونکہ سارے فائدے اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ذالک ہو الدلال البعید, یہ ہے گمراہی کی انتہا. یاد لمن ضرہ اقرب من نفعہ, وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جیمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. کیا پتہ چلا کہ اللہ کی ذات سے لینے والے, اللہ سے مانگنے والے ہی اصل فائدے پاتے ہیں, اور اللہ کے راستوں کو چھوڑ کر اپنے منمانے راستے پانے والوں کو دنیا بھی نہیں ملتی اور آخرت بھی نہیں ملتی. تو ہمیشہ انسان یہ خواہش کرے کہ جس سے سب سے زیادہ فائدے چاہیے, جس کی پکڑ سے بچنا ہے اسی کو خوش رکھنا ہے. ایسا شخص جو اپنے آپ کو دوسروں کے حوالوں میں کر دیتا ہے, اصل میں ایسا شخص اپنے آپ کو بھی رسوا کرتا ہے اور دوسرے کو بھی رسوا کرتا ہے. کبھی بھی آپ کسی ایک عام انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں. یہ چھوٹا سا میسج ہے ہم سب کے لیے. ایسے ہی لوگ ہیں جو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی جنتوں میں داخل ہوں گے. اور اگر کسی شخص کا گمان کیا ہے کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, اور جس کا یہ خیال ہو, جس کا یہ گمان ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا, اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے, پھر دیکھ لے کہ کیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, اور ہدایت جسے اللہ چاہتا ہے دے دیتا ہے. اس آیت میں ایک مثال دی گئی ہے جس کی مختلف تفاسیر ہیں, جس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کا خیال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا تو وہ تو چھت سے رسی باندھ کر خودکشی کر لے, یعنی اپنا کام تمام کرے. اس کی یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے, بلکہ اللہ تو اپنے نبی کی مدد کرے گا. ایک دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ شخص کسی رسی کے ذریعے آسمان پر جائے اور مدد بند کرانے کی کوشش کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ ہو. تیسری اس کی تفسیر کیا بنتی ہے کہ وہ آسمان پر جا کر وحی کا سلسلہ منقطع کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ وحی کے پھول تو برس ہی رہتے, وہ تو برستے رہیں گے. حاسد جتنا مرضی حسد کریں, اللہ جس کی زبان سے قرآن نازل کروا دے, جس کی زبان پہ قرآن نازل ہو جائے, اللہ اسے کام کرواتا رہے گا. تو کہا جاؤ پھر تم اوپر سے جا کے بند کروا دو. اسی طرح ایک چوتھی تفسیر ہے کہ وہ آسمان پر جا کر اس کا رزق بند کرانے کی کوشش کر لے. بعض دفعہ لوگ کسی کو سچے دل سے اللہ کا کام کرتا بھی دیکھ نہیں پاتے, کیونکہ خود تو مفاد کے بندے ہوتے ہیں, خود تو پیسوں پہ نظر ہوتی ہے, منٹس پہ نظر ہوتی ہے. وہ دوسرے بندے کو دین کا کام لوس بے لوس اور خلوص کے ساتھ کرتا دیکھ کر اپنے گلٹ میں مبتلا ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو رسوا کر دیا جائے تاکہ ہم ان کو بدنام کریں اور دوسرے لوگوں سے لوگ ہم سے فائدہ اٹھائیں یا ہمیں فائدہ دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی ساری کوششیں ہوا میں بکھری ہوئی راکھ کی طرح ہے, اللہ ان کی باتیں یہ نہیں کرے گا. پھر اسی طرح اور بہت ساری اس کی باتیں بنتی ہیں کہ کسی طرح سے بھی وہ اللہ کی مدد کو روکنا چاہے تو روک لے, لیکن نہیں روک سکتا, اللہ کے حکم ہو کے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جبکہ اس کے برعکس ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصاریٰ والمجوس، جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو صابی اور نصارہ اور مجوس ہوئے اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ نوٹ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پکڑ کی بات کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہر مخلوق کے سجدے کی بات ہے، ساری مخلوق خوشی سے کرتی ہے، لیکن انسانوں کی بات ہی تو کہا کہ کثیر من الناس، بہت سارے، یعنی انسانوں میں کچھ اتنے اکھڑ مزاج ہیں کہ جو نہیں مانتے، لیکن بہت سے انسان جو ہیں واقعی وہ سجدے کر کے بھی عذاب کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ باہر سے سر تو جھکا لیکن اندر سے عقل نہیں جھکی، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے پھر اسے کون راہ دکھائے گا؟ بتاؤ، جس کو اللہ پکڑ لے، جس کو اللہ عزت سے محروم کر دے، کیا کوئی اس کو عزت دینے والا ہے؟ ہرگز نہیں، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اور ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس آیت میں بھی ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ عزت اللہ سے مانگیے۔ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام المعز بھی ہے اور العزیز بھی ہے، اس لیے اگر آپ حق پہ ہوں تو بالکل بے فکر ہوں۔ بعض دفعہ وقت کی غبار چھٹ جا سکتی ہے، کوئی سسرال میں آپ کے خلاف محاذ کھڑا کر کے آپ کو بدنام کر سکتا ہے، کوئی کسی آفس میں، کسی کالج میں، کسی جگہ آپ پہ کوئی کیچڑ اچھال سکتا ہے، لیکن اپنا محاسبہ کیجئے، اگر آپ حقیقت پہ سچے ہیں تو اللہ آپ کو ضرور عزت دے گا۔ اس کے بعد دو لوگوں کے جھگڑے کی بات ہے، ہذان خصمان احتسموا فی ربہم، یہ دو فریق جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے، مومن اور مشرک مراد ہے، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تو آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، یعنی قطعت لہم ثیاب من نار۔ اب دیکھیے کہ کپڑا کٹ جاتا ہے نا تو پھر سینہ مشکل نہیں لگتا، کٹے میں یعنی بالکل جہنم کی آگ ان کے لیے تیار ہے، اللہ اکبر، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ وہ عقلیں جو دنیا میں قرآن سے نہ پگھلیں، اللہ ان کو گرم کھولتے ہوئے پانی سے پگھلائے گا، جس ان کی کھالے ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ، اللہم لا تجلنا منہم۔ کتنا انسان دنیا میں گرمی سے بھاگتا ہے، کتنا اپنے آپ کو نرم گرم کپڑوں میں رکھتا ہے، لیکن اس دن اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی بچ نہ سکے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں نہ کرے۔ اس کے برعکس اب ایک اور خوبصورت گروہ، پچھلا گروہ تو قیدیوں کا تھا نا کہ بھاگنا چاہ رہے تھے تو واپس ڈنڈے مار مار کے ان کو جہنم کی قید میں ڈال دیا جائے گا، کہیں غم کہیں کچھ، لیکن اس کے برعکس ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اور دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، اور ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی، اور انہیں اللہ جو خود تعریف کیا گیا ہے اس کا راستہ دکھا دیا گیا۔ نوٹ کیجئے کہ جس نے دنیا میں اللہ کی بات کو سنا، جنہوں نے دنیا میں طیب کو پسند کیا، طیب کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، جن کے بولنے میں پاکیزہ باتیں ہوتی تھیں، جن کے پیٹ میں طیب لقمے جاتے تھے، اللہ ایسے لوگوں کو وہاں ایک طیب پاکیزہ جگہ میں لے جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں پاکیزگی کا عادی بنا دے، گندی باتیں نہ ہماری زبان سے نکلے، نہ ہمارے کان سنے اور نہ ہم بولے۔ اس کے بعد حج کی کچھ باتیں ہیں سورت کی نسبت سے، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں رکاوٹ بن رہے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے، اور اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر چلے گا، یعنی جس نے سیدھا سادہ طریقہ اختیار کرنے کی بجائے الحاد کا طریقہ اختیار کیا، ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جس گھر کی حرمت زیادہ ہوتی ہے پھر وہاں پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ आप देखिए कि ये जगह है ना जहां हम कुरान सीखते हैं, इसको अगर साफ सुथरा रख दें और इसका ख्याल रख दें और इसकी टेक केयर करने का अजर ज्यादा है ना, तो यहाँ बिगाड़ पैदा करने, यहाँ फितने पैदा करने और इसको खराब करने का अजाब भी ज्यादा होगा। इसलिए हमेशा दुआ किया करें कि अल्लाह हमें मोहसिनों में से बना और हम ना शुक्रे लोग ना बने। याद रखिए जब अपने मोहसिनों के साथ अदल नहीं करता, एहसान नहीं करता, वो इंतहाई थर्ड दर्जे का इंसान है। किसी इंसान की भी असल को पहचानना हो ना, देखिए बस दफ़ा हमारे ऊपर बहुत पर्दे पड़े होते हैं, हम बड़े आजीज हम्बल मिजाज दिखते हैं, लेकिन जरा अंदर से दिल को टटोल के देखो तो एलवे से भी ज्यादा कड़वा। तो जो मोहसिन के साथ नमक हरामी करेगा ना, वो कभी भी किसी का नहीं बनेगा। अल्लाह के साथ जो मामला सीधा नहीं रखता, जो सबसे बड़ा मोहसिन है, तो फिर दूसरों के साथ क्या होगा? तो अपने आप को चेक करें, कभी ऐसा ना हो कि हम अल्लाह ही के साथ गलत मामला रखने लगे जिसने हमें सब कुछ दिया। और जब भी खाना काबा की बात होगी, हरम की बात होगी, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात तो जरूर होगी। वैस बव्वाना ली इब्राहिम ममकान अलबैती अल्ला तुश्टिक बी शैया। याद करो वो वक्त जबकि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इस घर यानी खाना काबा की जगह तजवीज की थी। या नोट कीजिएगा कि खाना काबा शुरू से था, लेकिन हजरत नूह के कौम पे जो अजाब आया उसमें इसकी ऊपर की दीवारें बह गई थी, बुनियादें मिट्टी में चली गई। अब उसको ढूंढना था, इसलिए अल्लाह ताला ने हिदायत की, इस हिदायत के साथ कि मेरे साथ किसी चीज को शरीक ना करो और मेरे घर वालों को तवाफ करने वालों और क्याम रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक रखो और लोगों को हज के लिए इज़्ज़त आम दे दो कि वो तुम्हारे पास हर दूर दराज मकाम से पैदल और ऊंटों पर सवार आएं ताकि वो फायदे देखें जो यहाँ इनके लिए रखे गए हैं। देखिए कि अल्लाह के घर के लिए आने वालों के लिए घर को साफ रखना कितनी ऑनर है, अल्लाह ने इब्राहिम को दी, अल्लाह हमें भी ये ऑनर दे दे। फिर दूसरी बात देखिए कि जब हजरत इब्राहिम ने हज की आवाज लगाई थी कैसे बंजर जगह थी, लेकिन आज देखिए कि वहां जगह नहीं मिलती। कोई दूर से, कोई पैदल, कोई नॉर्वे से, कोई अमेरिका से, कोई ऑस्ट्रेलिया से आता है क्योंकि वहां के फायदे देखें। वरना ऐसा होता है कि दुनिया में सब कुछ तो है, लेकिन अल्लाह की जात ने वहां जो फायदे रखे हैं वो आपको दुनिया के बहुत तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी नहीं दिखेंगे। वह यज़कुरु इस्मा अल्लाही फी अय्यामिन मालूमात, और चंद मुकर्रर दिनों में इन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो इसने इनको बख्शे हैं। ये कौन से दिन है? अय्याम तशरीक मुराद है, ईद के बाद के दिन। फिर खुद भी खाएं और तंगदस्त मुख्ताज को भी खिलाएं, यानी ईद के गोश्त की तरफ इशारा, खुद भी आप खा सकते हैं और मुख्ताजों और गरीबों को भी खिलाया जा सकता है। फिर अपना मैल को चाल दूर करें, इसमें हज के उस तवाफ के बाद देहराम बदलने का जिक्र है जो कई दिन से बांधा होता है और मैल और पसीने से इंसान का बुरा हाल होता है। तो अल्लाह सुबहान तला कहते हैं कि अब तुम कुर्बानी कर चुके हो, अब एहराम खोल दो और अपनी नजरें पूरी करें। कुछ लोग उस वक्त मन्नतें मान लिया करते थे, हज करेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तो कहा कि अब हज हो गया, अब मन्नत पूरी करो, क्योंकि ये हज के अरकान है। इस वक्त डिटेल की जरूरत नहीं, एहराम से निकलने के बाद इंसान फिर एक हद तक हलाल हो जाता है। और इसके बाद इस कदीम घर का तवाफ करें, इससे मुराद तवाफ इफाजा है जो हज का लाजमी रुकन है, और अगर इसको छोड़ दिया जाए या किसी वजह से ना कर सके तो वो हज फिर हज नहीं होता, फिर अगले साल दोबारा वो हज करना पड़ेगा, यानी जब भी जिंदगी में मौका मिला, फरीजा साकित नहीं हुआ। ये था तमीर काबा का मकसद, और जो कि अल्लाह की कायम करदा हुरमतों का एहतराम करे तो ये इसके रब के नजदीक खुद इसी के लिए बेहतर है। अल्लाह को कुछ नहीं मिलता, हमें फायदा होता है। हम जितना अल्लाह के दीन की हुरमतों का ख्याल रखेंगे, अल्लाह के घर का ख्याल रखेंगे, उतना हमारे हक में बेहतर होगा। तुम्हारे लिए मवेशी जानवर हलाल कर दिए गए सिवाय उन चीजों के जो तुमको पहले ही बताई जा चुकी हैं। कहां? सूरत अनाम और सूरत नहल में अल्लाह ताला ने बात की थी, सूरत अनाम की आयत 145 और सूरत नहल की आयत 115 में, कि इनको ना खाओ जो लोगों ने खुद बखुद बना लिए थे अपने तौर पर कोई खाम साम। फज तनेबुर रिच समिन अलाउसानी, बस बुतों की गंदगी से बचो, झूठी बातों से परहेज करो। यानी वहां तो खत सच बोल के आते हो, ये ना कि यहाँ आके तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगियां झूठ पे बनने लगे। यकसो होकर अल्लाह के बंदे बनो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो, और जो कि अल्लाह के साथ शिर्क करे तो गोया कि वो आसमान से गिर पड़ा, और अब या तो इसे परिंदे उचक ले जाएंगे या हवा इसको ऐसी जगह ले जाकर फेंक देगी जहां इसके चीथड़े उड़ जाएंगे। ये है असल मामला, इसे समझ लो। और जो कि अल्लाह के मुकर्रर करदा शायर का एहतराम करेगा तो ये तो दिलों के तकवे में से है। कितनी बड़ी बात इसमें हमें बता दी गई। अब देखिए कि मुशरिक किसी जगह नहीं रहता। हमारे यहाँ एक जुमला मारूफ है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का।
دو کشتیوں کا سوار کسی کا نہیں ہوتا۔ دیکھیے توحید اصل میں ہے ہی یہ کہ تمہاری محبتیں، تمہاری ہمدردیاں ایک ذات سے ہوں۔ جو اس کو بھی خوش، اس کو بھی خوش کرنا چاہے وہ آپ کا نہیں ہو سکتا۔ دل کے اندر کھوٹ ہو تو انسان کبھی بھی اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو بھی خوش رکھیں اور دشمنوں کو بھی خوش رکھیں، یہ ممکن نہیں۔ کفر اور کفر کے طور طریقے انسان کو کبھی بھی نہیں بھا سکتے۔ اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور اگر حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا رکھتا ہے تو ایسا بندہ کبھی بھی غیر اسلامی چیزوں میں اپنے آپ کو مطمئن نہیں سمجھتا۔ پھر کچھ جانوروں کا تذکرہ۔ تمہیں ایک خاص وقت مقرر تک ان حدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ قربانی کا جانور اس کی طرف اشارہ ہے کہ ضرورت پڑے تو اس پہ بیٹھ بھی سکتے ہو، اس کے اوپر سواری بھی کر سکتے ہو۔ بلی کلی امت انجال نہ من سکا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا اللہ ایک ہی ہے، تم اسی کے مطیع فرمان بنو، اور اے نبی بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو۔ المخبتین، پیچھے دو تین دفعہ یہ لفظ گزر گیا، کہیں اخبات کے طور پر، کہیں اخبتو کے طور پہ، یا مخبتین بجھی ہوئی چنگھاریاں، بالکل دبے ہوئے لوگ۔ اللہ کا حکم آ جائے تو ان کی گھکی بن جاتی ہے، رو پڑتے ہیں۔ اس لفظ کے اندر تین لفظ عموماً آتے ہیں، کسی اردو کے ایک لفظ میں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تین مفہوم کیا ہیں؟ نمبر ایک استکبار اور غرور نفس چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں عجز اختیار کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ تکبر چھوڑ کر، نفس کا غرور چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں انتہائی عاجزی اختیار کرنا، پھر اسی طرح اس کی بندگی اور غلامی پر مطمئن ہو جانا، اور تیسرا مطلب ہوتا ہے اس کے فیصلوں پر راضی ہو جانا۔ اے اللہ ہمیں ان تینوں میں کر دے۔ دیکھیے کچھ لوگ پہلی میں ہوتے ہیں لیکن دوسری میں نہیں ہوتے، اور دو میں ہو بھی جائیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے۔ تو اللہ ہمیں مخبت بنا دیں۔ یہاں ان کی اب کچھ صفات بیان کی گئیں۔ الذین اذا ذکروا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کی چیک لسٹ بنائیے اور چیک کیجئے خود کو کہ اللہ کے راستے میں میرا معاملہ کیسا ہے، دین کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں کہ اس پہ صبر کرتی ہوں، اللہ کا ذکر سن کر میرا دل نرم ہو رہا ہے یا اور بھی سخت ہو رہا ہے، نماز قائم ہو رہی ہے، اور کہ اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتی ہوں، اور خاص طور پہ اسی کے راستوں میں۔ ہم بڑی بڑی چیریٹیز دے لیتے ہیں، ہزاروں کے چندے دے لیتے ہیں، لیکن بعض وہ اپنی ذات پہ بھی دین کے لیے کچھ نہیں لگاتے، یا اگر دین سے کچھ فائدہ نہ بھی ملے تو ہم اس سوچ کے ساتھ بھی دین پہ کچھ نہیں لگاتے کہ چلو میرے دیے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی سے مانگنے سے بچ جائے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر قرآن کے ساتھ ساتھ سفر چلتا رہے لیکن دل کا بخل نہ دور ہو تو یہ بہت بڑی علامت ہے کلاٹ کی۔ کلاٹ کیا ہوتا ہے؟ کہ دل کے اندر ایک بال آ چکا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے دلوں کی گھٹن کو دور کر دے۔ اور قربانی کے جانوروں کو بھی ہم نے شعائر اللہ میں شامل کیا۔ قربانی کے جانور کون سے؟ جن کو قربان کیا جاتا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پہ، ان میں بھی خیر ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ یہ اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ بتایا گیا، کیونکہ ان کو بیٹھ کے نہیں ذبح کیا جا سکتا، بہت بڑے ہوتے ہیں، تو کھڑا کیا جاتا ہے، پھر ان کی ایک خاص رگ کاٹی جاتی ہے، پھر جب وہ خون ان کا بہتا ہے وہ گرتے ہیں تو پھر گردن کاٹی جاتی ہے، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں۔ پورا طریقہ بتا دیا۔ تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں، یعنی ہر طرح کے لوگوں کو کھلاؤ، جو کچھ مانگتے ہیں ان کو بھی دو، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دو۔ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو، نہ اللہ کو ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ خون پہنچتا ہے، مگر اس سے تمہارا تقوا پہنچتا ہے۔ کس دل سے قربانیاں کی، کن حالات میں کی؟ دیکھیے ایک ہی نیکی ہوتی ہے، مختلف حالات میں اس کی قدر مختلف ہوتی ہے۔ جاہلیت کے دور میں اہل عرب جس طرح بتوں کی قربانی کا گوشت بتوں پر لے جا کر چڑھاتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام کی قربانی کا گوشت جو تھا وہ کعبہ کے سامنے لا کر رکھتے اور خون اس کی دیواروں پر لپٹ دیتے۔ ان کے نزدیک یہ قربانی اس لیے کی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کا خون اور گوشت لے لے۔ اس جہالت کا پردہ چاک کرتے ہوئے بتایا گیا کہ نہیں، اصل چیز جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ تم اگر نعمت کے شکر کے جذبے کے بنا پر خالص نیت سے قربانیاں کرو گے، اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ گوشت تم کھا جاتے ہو، خون زمین میں بہ جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے رنگ نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے دلوں کو تقوی سے مزین کر دیں. اس کے بغیر بات نہیں ہے. تقوی ہی اصل وہ قوت ہے جو انسان کو مشکل سے مشکل حالات میں دین پر جمائے رکھتا ہے. چھوٹی سی ہوا چلتی ہے, کوئی آندھی چلتی ہے, کوئی فتنہ اٹھتا ہے, تو سب سے پہلے وہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں جن کے اندر امیونٹی نہیں ہوتی. اب دیکھیں ہوا چلے تو کن کو نزلہ ہوتا ہے, جن کے اندر کا سسٹم خراب ہو چکا ہے, امیون سسٹم. اسی طرح کبھی دین کے نام پہ بھی کوئی آندھی چلے تو وہی لوگ سب سے پہلے گریں گے جن کے دلوں میں پہلے سے کوئی بال آ چکا ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو اندر سے صحت مند ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے فتنوں کے مقابلے میں بلکہ اور پتھر بن جاتے ہیں, سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں. کبھی آپ ابو بکر صدیق کا وہ دور یاد کیجئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. ابو بکر پر اتنے فتنے پڑے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر میرے باپ والے پریشانیاں اگر کسی بڑے پہاڑ پر ٹوٹتی تو وہ بھی اس کے بوجھ سے دب جاتا, پتے کی طرح کانپنے والے حالات. لیکن دیکھیے جسم کے دبلے پتلے لوگ بھی ایمان میں بہت پختہ ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایمان کی قوت ہے جو انسان کو بھگاتی اور دوڑاتی ہے کہ ابو بکر ان فتنوں کے مقابلے میں دیوار بن گئے. سب سے بڑا فتنہ تو مسلمہ کذاب کا فتنہ تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا. کہنے لگا محمد سچے نبی ہوتے تو کیوں فوت ہوتے, آؤ میں تمہیں دیتا ہوں اور میرے سامنے اور یہ کروں. اس کا فتنہ تو اللہ کے نبی کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا لیکن ابو بکر کے دور میں اس نے مزید سر اٹھایا. اسی طرح اور کئی قسم کے جھوٹی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ان کے تقوی کی بنیاد پہ بچا لیا بلکہ اور مضبوط ہو گئے, اور زیادہ نکھر گئے, اور ان مشکلات کی آندھیوں نے ان کے اندر سے رہے سہے کھوٹ کھپٹ کو بھی دور کر دیا. اسی بات کو اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے کہ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم, اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. یعنی اگر نعمت ہدایت ملتی ہے نا تو اللہ اکبر کو, انسانوں کے بس میں ہدایت دینا نہیں ہوتا اور اللہ ہی تعالیٰ دیتا ہے. اور پھر اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے نبی آپ دیکھیے, اے نبی بشارت دے دیجئے نیک کام کرنے والوں کو, کیا خوشخبریاں دے دو ان کو کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, یقیناً اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور, یقیناً اللہ بالکل پسند نہیں کرتا خیانت کرنے والے اور ناشکر انسان کو. کتنی خوبصورت آیت ہے, ایسا لگتا ہے کہ آج کے دن کی آیت ہے, آج کے حالات کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ سچے ایمان والے پہ یا ایمان پہ چلنے کی وجہ سے اگر ایمان کے راستے میں کوئی مشکلات آتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دفاع پیدا کرتا ہے. ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے کہ جس کے بارے میں انسان سوچ نہیں سکتا. انسان اپنے بارے میں کیا کہے, اللہ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں معروف کروا دیتا ہے کہ وہ ہر بات ان کے لیے گواہی بنتی ہے. اس میں سب سے بڑی مثال تو حضرت یوسف کی ہے, کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بے گناہی کو ثابت کرواتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ اس سارے معاملے سے بے گناہ ثابت ہو کر باہر آ جاتے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا بھی دفاع کرے اور ہر ناشکر اور ہر احسان فراموش انسان سے ہم سب کو بھی بچائے اور ہمیں ایسے برے رویوں سے بھی بچائے. یہاں پہ رب پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.